بسم الله الرحمن الرحيم سيرة النبي Part 21 منافقس حضرت سلمان فارسي رضي الله تعالى عنه The Witness of نبوات Sighting of Moon First مال غنیمت حضرت مولانا مکی حجازی
برادران اسلام واجب الاحترام بزرگو دوستو عزیز نوجوانو الحمدللہ کہ سلسلہ دروس میں سیرت پاک سیرت حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیان کرنے کا اللہ نے ہمیں موقع بخشا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت طیبہ سے لے کر اختصار کے ساتھ اور اپنی کم علمی کے ساتھ ہم نے جو واقعات پڑھے ہیں, ہم اس مقام پہ پہنچے تھے کہ حضور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرمانے کے بعد مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آپ کا قیام اول مسجد قباء اور قیام ثانی جو ہے وہ مدینہ منورہ ابی ایوب انصاری کے گھر میں ہوا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں مستقر استقرار فرمایا, اور سب سے پہلا کام تعمیر مسجد نبوی, اور اس کے بعد حضور نے کچھ احکام دیا. ان احکام میں ایک حکم تو یہ تھا کہ قریش کو کسی شکل میں پناہ نہیں دی جائے, اور نمبر دو یہ حکم تھا کہ اب اگر کوئی معاہدے ہوں گے باہر کے قبائل سے تو وہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اور کسی کو حق, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا مدرسہ جو قرآن پاک کا مدرسہ تھا, اسے آپ تعلیم قرآن بھی کہہ لیں تحفیظ قرآن بھی کہہ لیں, اسی مسجد نبوی میں آپ نے جاری فرمایا کہ جو اصحاب رسول اس مسجد میں رہتے تھے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کا قرآن سن کے یاد کیا کرتے تھے, تو مسجد و مدرسے کی ابتدا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ ذہن میں رکھ لیں کہ جتنی زندگی میرے مدنی سرکار نے مکہ میں گزاری تو آپ کے مخالف مشرکین کافر تھے, مشرک تھے, وثنی تھے, بت پرست تھے, لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو کافر تو خیر پہلے ہی مخالف ہوتا ہے چاہے وہ کہیں, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے کہ الکفر ملت واحد, کفر پوری دنیا میں مشرق میں ہو, مغرب میں ہو, شمال میں ہو, جنوب میں ہو, وہ ایک ملت. یعنی آپ تو الحمدللہ سارے میرے بھائی پڑھے لکھے لوگ ہیں, آپ کی اخبارات پر جرائد پر دنیا کے جدید علوم پر نظر ہے, آپ دیکھیں کہ یہود اور نصارہ میں جو دشمنی ہے اس کی دشمنی کا تو کوئی کائنات میں اور مثال نہیں. یعنی یہود اور نصارہ آپس میں دشمن, اور دشمنی کا یہ عالم ہے کہ جب ایک دوسرے کو موقع ملا ہے تو انہوں نے ان کا ایسا قتل عام کیا ہے کہ جس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ملی. یعنی جب نصارہ کو تسلط ملا بیت المقدس کا تو انہوں نے یہودیوں کا قتل عام کر, یعنی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ مخت نصر کے دور میں 600,000 یہودی جو تھے ایک دن میں قتل کیے گئے, اسی طرح جلا وطن کیے گئے, ان کو ذلیل کیا گیا. اچھا یہودیوں کو جب موقع ملا نصارہ سے انتقام لینے کا تو ان نے بھی انتقام, ان نے بھی کوئی کمی نہیں کی اور آج تک لے رہے, یعنی جو ان پہ ہوا ہے وہ بھولے نہیں ہیں, صرف اب ان کے انتقام کے طریقے بدل گئے ہیں, کچھ اقتصادی طور پر انتقام دے دیتے ہیں, کیونکہ جتنی دنیا کی ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں یعنی وہ سب گویا کہ یوں سمجھ لیں کہ اس وقت پورا عالم جو ہے وہ پنجہ یہود میں ہے, اور جب چاہیں, ابھی آپ نے دیکھا تھا کہ وہ چاہیں تو کسی ملک کے اتنے بڑے طاقتور ملک کے پریزیڈنٹ کو ایک لڑکی کی وجہ سے پوری دنیا میں ذلیل کر, وہ ان کی لڑکی, اور اسی مقاصد کے لیے ان کو بھیجا گیا. وہ بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ سب سے بڑے تو کافر ہے وہ دشمن ہے, لیکن ایک بات یہ میں جو عرض کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ جب اسلام کا مقابلہ کرنا پڑے پھر یہود اور نصارہ بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں. یعنی ابھی آپ نے کچھ عرصہ قبل پوپ جو ہے عیسائیت کا سب سے بڑا ان کا جو بابا ہے نے کہا کہ اچھا وہ یہودیوں نے جو ہم سے کیا ہم نے معاف کیا, ہم نے ان کو معافی خلاص ہم اب ایک. تو جہاں جہاں اسلام کا مقابلہ کرنا پڑے مقابلے پر اسلام ہو تو پھر کفر ایک, وہ کفر یہود کا ہو وہ کفر ہنود کا ہو, مسجد اقصا توڑنی ہو یا بابری توڑنی ہو, بات ایک, مسجد تو مسجد ہے. کہیں بھی بیٹھ کے کفر فیصلہ ایک کرتا ہے اسلام جو آپس میں چاہے کتنے دشمن لیکن تمہارے لیے سب ایک. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو جہاں کو مکے میں مشرک اس نے مقابلہ کرنا پڑا, اور جب حضور مدینہ پاک میں تشریف لے آئے تو اب مخالفین بھی بدلے, کافر تو پہلے مخالف تھے پھر یہود میں اضافہ ہوا کہ یہود کے بڑے قبیلے جو تھے سب سے بڑا قبیلہ جو تھا ان کا بنی نذیر تھا, اس کے بعد بنی قریظہ تھے, اس کے بعد بنی کینقہ, یہ سب کے سب مدینہ منورہ میں آباد تھے اور ان کی بڑی قوت طاقت, ان کے اپنے محلات قلعے اور بڑے بڑے حصون بڑی بڑی دیواریں اور پورے مدینے کی آبادی کو لے کر خیبر تک اور یمبو تک اور رابق تک اور سب کو اپنے سودی نظام میں جکڑا ہوا تھا, سب لوگ مقروض تھے ان کے ہاتھ میں. اور وہ یہ خواب دیکھ رہے تھے کہ بھئی اب سیادت اور قیادت جو ہے ہمیں ملے گی, اور ایک نبی جب پیدا ہوں گے تو ہم مسلمان ہو جائیں گے, ہم اس نبی کا ساتھ دیں گے اور پوری دنیا پر ہمارا غلبہ ہوگا. لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ولد اسماعیل سے ہوئی تو وہ بدبخت حسد میں مبتلا. اب ان یہود میں سے پھر دو گروہ بن گئے, ایک تو وہ تھے جو کھلے دشمن کافر, اور کچھ یہود میں ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے یہ سوچا کہ ہم کیوں نہ مسلمان بن جائیں اور مسلمانوں کے ساتھ مل جائیں اور مسلمانوں سے فائدہ اٹھائیں, اور پھر جب موقع ملے گا تو ہم یہودی تو ہیں ہی ہیں نا, یہ تو اصل تو ہمارا وہی یہود ہے, لیکن ظاہر میں ہم اسلام قبول کر لیتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ مل جاتے ہیں, یہ منافق. اس کو شریعت کی اصطلاح میں قرآن کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے منافق, کہ ظاہر کچھ کرتا ہو اور باطن میں کچھ رکھتا ہو, اسی کا نام نفاق ہے. اور یہ ایک اعتقادی منافق تھے, عمل کے منافق نہیں, یعنی عقیدے میں بھی منافق, کہ ظاہراً کہتے تھے کہ یا رسول اللہ ہم آپ کو رسول پاک مانتے ہیں لیکن اندر سے نہیں مانتے. اور یہ منافقین کا جو گروہ تھا ویسے بے اعتبار ظاہر کے مسلمانوں کے ساتھ ملتا اٹھتا بیٹھتا نماز آنا جانا مساجد میں سب کچھ, لیکن اندر سے بنی. تو اب حضور کے سامنے محاذ بن گئے, یعنی ایک مشرکین کا ایک یہود کا اور ایک ان منافقین کا جو ظاہر میں دوست بنے ہوئے ہیں اندر سے سب سے بڑے دشمن. اور اسی اثنا میں یہ بنی نذیر بنی قریظہ جو ہے مدینے میں بیٹھی اس انتظار میں تھے حقیقتا کہ حضور آئیں گے اب اسلام لائیں گے. اسی زمن میں سیدنا سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کے بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہیں اور جن کا بہت بڑا مقام ہے, بہت بڑا مقام ہے کہ جن کو حضور نے یہ فرما دیا ہو کہ سلمان منا من آل البیت, کہ بھی سلمان تو ہمارے گھر کا آدمی ہے آل بیت میں سے, تو یہ حضرت سلمان الفارسی جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی بیچارے فارس سے اسی لیے مدینے پہنچے تھے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں ان کو اللہ نے خیال دے دیا, انہوں نے دنیا چھوڑ دی اور دین کی طرف راغب ہو گئے. اور یہ جا کر مختلف راہبوں کے پاس مختلف ان کے احبار کے پاس رہبان کے پاس نصارہ کے بڑے بڑے علماء کے پاس ان کے کلیساؤں میں جا کے رہے, ان کی خدمت کی. اچھا خدا کی قدرت ہے اللہ کی طرف سے ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے, کہ بہت بڑا عیسائی عالم تھا مسیحی عالم تھا ان کے پاس رہے آپ, اور کافی عرصہ ان کی خدمت کی، ان سے بڑا دین سیکھا، بڑا اللہ اللہ کی باتیں سیکھی، لیکن اس کی موت کا جب وقت آ گیا اس نے کہا کہ سلمان اب میری موت کا وقت آ گیا ہے، اور اس وقت خطہ عرب میں صرف ایک آدمی ہے فلاں جس کے بارے میں میں تمہیں کہہ سکتا ہوں کہ وہ صحیح معنوں میں دین عیسیٰ پہ ہے، تم میرے مرنے کے بعد پھر وہیں چلے جاؤ۔ سلمان اس کے پاس، اچھا خدا کی شان ہے کچھ دنوں کے بعد وہ بھی بوڑھا آدمی تھا، اس کی بھی موت قریب آ گئی۔ تو جب وہ مرنے لگا تو حضرت سلمان نے پوچھا کہ جناب مجھے تو پھر کوئی نصیحت فرمائے نا کہ اب میں کہاں جاؤں، آپ کے بعد میں کہاں جاؤں؟ تو ان نے کہا کہ سلمان اصل بات یہ ہے کہ میرے علم اب حالات اتنے بگڑ چکے ہیں کہ تقریباً اب خطہ عرب میں مجھے کوئی آدمی صحیح معنوں میں احبار میں سے، روحبان میں سے کوئی آدمی دین عیسیٰ پہ سچا نظر نہیں آتا۔ اب اگر کوئی ہے تو بس وہ لوگ ہیں جو سرکاری درباری قسم کے پیر مولوی ہیں، کوئی اللہ والا بندہ نہیں رہا۔ اب اگر تم نجات چاہتے ہو، نہ چاہتے ہو کہ میری آخرت بن جائے، آخرت سنور جائے، تو تم کسی نہ کسی طرح مدینہ منورہ جا کے انتظار کرو، ایک نبی آئیں گے جن کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بس ان پر ایمان لے آؤ۔ اور اس نے بتایا کہ آپ کا نام محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کی ولادت جو ہے وہ مکے میں ہوگی، اور آپ کی ہجرت جو ہے وہ یثرب میں ہوگی، اور آپ جو ہے ہدیہ کوئی پیش کرے گا تو قبول فرما لیں گے لیکن صدقے کی چیز نہیں کھائیں گے، اور ما بین کتفی خاتم النبوت، آپ کے دو کندھوں کے درمیان میں بائیں پسلی کے نیچے ایک چھوٹی سی علامت ہوگی خاتم النبوت نبوت۔ اور اس نے ایسا حلیہ مبارک بیان کیا حضرت سلمان کے سامنے، اس نے کہا کہ آپ کا قد مبارک اتنا طویل نہیں ہوگا کہ لمبا نظر آئے، اور آپ کا قد مبارک اتنا چھوٹا بھی نہیں ہوگا کہ کوئی کہے کہ بھئی یہ تو چھوٹا قد ہے، بلکہ آپ کا قد اعتدال پہ درمیانہ ہوگا لیکن طول کی طرف مائل ہوگا، معلوم ہوگا کہ یعنی گویا کہ اچھا اونچا۔ اور اس نے کہا کہ میں یاد رکھو حضور کی صفت میں یہ بھی صفت ہوگی کہ اگر دو آدمی میں کھڑا کریں تو آپ اونچے نظر آئیں گے، اور ایک لاکھ آدمی میں کھڑا کریں پھر بھی آپ اونچے نظر آئیں گے، اور جب چلیں گے تو معلوم یہ ہوگا کہ اوپر سے اتر رہے، اور زمین پر پاؤں جو ہے آپ پوری قوت سے رکھیں گے، یعنی کیسے ہلکا ہلکا پاؤں رکھیں، پوری قوت سے جما کے رکھیں گے، اور حضور کا چہرہ جو ہے تدویرم ما، آپ کا چہرہ مبارک گول ہوگا لیکن ایسا گول نہیں کہ پرکار سے جیسے آپ گلائی کھینچ لیں، بلکہ ایسی گلائی جو تھوڑی سی کتابی ہونے والی ہو، جو عین جمال ہوتا، یعنی چہرہ لمبوترا ہو تب بھی تو خوبصورت نہیں، اور چہرہ اتنا گول ہو کہ اس میں بالکل 100% گلائی ہو جائے جیسے سورج کا حالا ہے، تو وہ بھی حسن جمال کے خلاف ہے، یعنی تدویر اما، ایسا گول کہ ہلکا سا کتابی ہونے کی طرف مائل، اور حضور کا رنگ مبارک جو ابیض اللین ابیض اللون مشرب بالحمرۃ، حضور کا رنگ مبارک سفید لیکن ایسا جس میں سرخی جھلک، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اشکل العینین، اور اسی طرح اکحل العینین، کہ آپ کی آنکھیں مبارک جو ہیں بڑی وسیع،
اللہ غزالی آنکھیں جسے آپ کہتے ہیں نا، غزال کی آنکھیں، اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آنکھیں مبارک جو ہیں اکحل العینین۔
اکحل العینین کا کیا معنی ہے؟ کہ جب کوئی آدمی دیکھے تو محسوس ہو کہ حضور ابھی سرما پہن کے آ رہے ہیں، سرما آلود آنکھیں، حالانکہ آپ نے سرما نہیں پہنا ہوا ہوتا، قدرتی تھی۔ ویسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک تھی کہ ساری زندگی آپ سفر میں سرما، کنگھی اور مسواک، یہ ہمیشہ ساتھ ہوتا۔ آپ تو خیر ماشاءاللہ ڈاکٹر ہو گئے ہیں، آپ کے یہاں تو سرما پہننا منع ہے، ہم تو ملا لوگ ہیں نا پرانے، کیا کھائے؟ جس نبی کے نام پہ روٹی کھاتے ہیں ہم نے تو اسی کا گیت گانا ہے. ہم تو بہرحال نہ نئی تہذیب کو مان سکتے ہیں نہ نئی ڈاکٹری کو مان سکتے. کہتے ہیں کہ سرما بالکل اس میں سیسا ہوتا ہے، آدمی اندھا ہو جاتا ہے، پہلے جو 100 سال سے پہن رہے ہیں وہ سارے اندھے ہو گئے. صرف یہ جب سے ڈراپس نکلے ہیں لوگ ماشاءاللہ اب کوئی اندھا نہیں ہوتا، سب کی اس وقت سے سب کی روشنیاں بحال اللہ کی رحمت. بس اصل بات کیا ہے کہ کفر اتنا ظالم ہے کہ وہ نبی کی ہر سنت چھڑانا چاہتا ہے، وہی اس نے تمہیں پڑھا پڑھا کے دماغوں میں بٹھا دیا. ورنہ آپ حیران ہوں گے، آج بھی اگر آپ کو ممیری ایک دوائی ہوتی ہے، ممیرا مذکر ہے اور ممیری مونس ہے، یہاں ممیرا تو ملتا ہے لیکن ممیری مونس جو ہے وہ نہیں ملتی، بوٹی ہوتی ہے، وہ آپ کو مل جائے آپ 8 دن اس کو پہنے، اگر آپ کی نظر 4 نمبر کی ہے نا کو ہفتے میں اگر آپ 0 پہ نہ آ جائیں جو مجھے آئے سزا دیں آپ آرام میں بیٹھے. 4 نمبر کی اینک والے لوگوں نے پہنا اور 0 پھر اس کو نے کہا بس یہ اندر کے پھینک دیں. مشکل یہ ہے کہ نہیں ملتی، اب بنانے والے نہیں ہیں، کون محنت کرے، کون رگڑے، کہاں سے وہ کھرل لے آئیں. اب کھرل ایسے ملتے ہیں جس میں پتھر بھی ساتھ مل جاتے ہیں، تو آدمی اندھا ہونا ہے. ورنہ حضور نے جب فرما دیا کہ ما انزل اللہ داء الا انزل به شفاء، اللہ نے کوئی ایسی بیماری نہیں اتاری جس کا دوا نہ بھیجا، ہم اس دوا تک نہیں پہنچے تو ہماری جہالت ہے، ہمارا علم اتنی ترقی نہیں کر سکا، ہم ابھی وہاں نہیں پہنچے. ورنہ اس چیز کا دوا موجود ہے. تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مبارک دور سے ایسی نظر آتی تھیں کہ جیسے سرما آلو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاء جو تھے کہ کبھی، یعنی کہ عورتوں کی طرح زنانہ ہاتھ کبھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مفاصل جو تھے وہ جوڑ جو تھے وہ بڑے کبھی. اور صحابی چہلیہ یہ بھی بیان کرتا ہے کہ من رآہ فجعتن آبر، اگر کوئی آدمی ایسے اچانک دیکھتا نا تو اس پر حضور کی ہیبت چاہیے، اور اگر آپ کے ساتھ رہ جاتا تو پھر حضور کے پیار سے سب کچھ چھوٹ جاتا. پھر تو حضور کا اتنا پیار تھا، اتنا محبت ہوتی تھی کہ وہ پھر وہ جو ہیبت تھی، وہ ڈر تھا، وہ خوف تھا، وہ سب بھول جاتا کہ آپ تو اتنے قریب. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جو بولنے کا اور دیکھنے کا انداز تھا، متبسمن تبسمن مسکرانا ہلکا سی مسکرانا، یہ 3 مراحل ہوتے ہیں، تبسم، دہک اور کہکہ. ابتدا جو ہے ہنسنے کی وہ تبسم ہے کہ آج بھی تھوڑا سا مسکراتا، اس کے بعد پھر ہنستا، اس کے بعد پھر منہ پھاڑ کے کہہ کہے لگا. اب چونکہ حضور کو کہہ کہا پسند نہیں تو ہمیں انگریز نے پڑھایا کہ کہہ کہا لگاؤ پھیپڑے کبھی زور زور سے ہنسو پاگلوں کی طرح. کیوں؟ قرآن کی مخالفت کرنی ہے، نبی کی مخالفت کرنی ہے، ورنہ پھیپڑے کو ہوا دینے کی اور بھی آپ لمبے لمبے سانس لیں تبھی تو پھیپڑے کو ہوا مل جائے گی، ضروری ہے کہ کہہ کہا لگائیں. آپ ناک سے سانس لے کے منہ سے نکالیں تب بھی آپ کا وہی کام اللہ پاک کر دیں. آپ لمبی دوڑ لگا لیں خود بخود سانس چڑھ جائے گی، پھول جائے گی، نکلے گی، سارا کام خود بخود ہو جائے گا. تو بہرحال تو حضور کا ایسا حلیہ کھینچا نا کہ حضرت سلمان کہتے ہیں کہ میں نے کھولیا دماغ میں بٹھا دیا. اچھا وہ عالم بھی مر گیا، بوڑھا آدمی تھا موت آئی، اور خدا کی شان ہے اچھے لوگ تو ویسے پتہ تو ہر کوئی وقت پر ہے، لیکن محاورہ یہ ہوتا ہے کہ اچھے لوگ چلے جاتے ہیں. محاورے میں لوگ کہتے ہیں اللہ میں ابھی تو اچھوں کو بلاتے ہیں، حالانکہ ہر کسی کا واقعی وقت مقرر ہے، لیکن یہ ٹھیک ہے کہ علامات قیامت میں ہے کہ علماء جلدی مریں گے، علماء کی موت آئے گی، کیونکہ جب عالم نہیں رہیں گے تو علم خود بخود نہیں رہے. ان اللہ یقبض العلم بقبض العلماء، علم کیسے قبض کیا جائے گا؟ علماء کو. پھر کیا ہے؟ پھر پروفیسر بچ جائیں گے ماشاءاللہ، ڈاکٹر بچ جائیں گے، اب تو قرآن و حدیث کے بھی ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ، وہ آپریشن کرتے ہیں قرآن، جیسے آپ کے ڈاکٹر اعضاء کے ڈاکٹر ہیں نا جی، آنکھ کان کا ڈاکٹر ہے، تو ماشاءاللہ وہ پیٹ کا نہیں جانتا, پیٹ کا ڈاکٹر تو آنکھ کان کا نہیں جانتا کہ ایک کا علاج کرے گا تو دوسرا خراب ہوگا. اسی طرح اب انہوں نے ہمیں ماشاءاللہ قرآن و حدیث میں بھی اجزاء کر دی ہیں, یہ تفسیر میں ڈاکٹر ہے, یہ جناب تجوید میں ڈاکٹر ہے, اور یہ جناب ترتیب قراءات میں ڈاکٹر ہے, اور یہ جناب ربط میں بین الآیات میں ڈاکٹر ہے. اس بیچارے کو دوسری کوئی چیز نہیں آتی اللہ کی راہ. اسی دن سے علم ختم, تقسیم ہو گیا نا جی, آپ ایک جز جانتے ہیں باقی تو آپ نہیں جانتے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب تک علماء 16 علوم نہیں پڑھتے تھے تفسیر کے قریب ہی نہیں جاتے, ڈرتے تھے کہ اللہ کے قرآن کی تفسیر کریں, خدا نہ خواستہ کوئی دنیاوی غلطی ہو جائے, کوئی صرفی غلطی ہو جائے, معانی کی غلطی ہو جائے, لغت کی غلطی ہو جائے, قواعد میں غلطی ہو جائے, محاورات میں غلطی ہو جائے, اس کے ناسخ و منسوخ کا پتہ نہ چلے, محکمات متشابہات کا پتہ نہ چلے, ہم کیسے ترجمہ کر بیٹھے. آج تو ہر آدمی جو اردو پڑھا ہوا ہے ماشاءاللہ وہ کہتے یس سب القرآن, اللہ نے قرآن آسان کر دیا ماشاءاللہ, قرآن کی جس طرح چاہو تعبیر. اور اس بے وقوف کو یہ بھی نہیں پتا کہ یسر نال ذکر, یسر نال جو ہے استنباط احکام لیے نہیں ہے, آسان کر دیا ہے نصیحت پکڑنے کے لیے. کوئی ڈرنا چاہے تو قرآن پڑھ کے اللہ کا ڈر پیدا ہو سکتا ہے, وہ تو با خاص پابندی. اور ذکر یا حفظ, قرآن کو حفظ کرنا اللہ نے آسان کر دیا ہے, اور کتاب حفظ قرآن حفظ ہو جائے. یہ معنی نہیں کہ قرآن سے جو چاہو استنباطات کرتے رہو. اسی لیے تو پھر پرویز پیدا ہوا, ڈاکٹر جیلانی برق پیدا ہوا, انہوں نے جناب پھر پوری دنیا کا نظام جو ہے احادیث کا انکار کر دیا, کیونکہ وہ بھی اسی طرح قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے. بڑے بڑے لوگ علامہ عنایت اللہ مشرقی پیدا ہوا, سر سید کے بڑے خدمات ہیں, لیکن قرآن پاک میں ایسی ایسی غلطیاں کی ہیں کہ خدا معاف کر دے, فوت ہو گئے, اللہ سب کی قبروں پر رحم. ایسی ایسی ٹھوکریں کھائی ہیں جو قادیانی نے, حالانکہ کتنا بڑا آدمی تھا, کتنے اس کے خدمات. تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت سلمان کو جب سارا چیتے نقشہ ذہن میں آ گیا, عرب کی طرف چل پڑے. خدا کی قدرت, راستے میں ایک قافلہ آ رہا تھا, اس زمانے میں سفر مشکل تھے, انہوں نے حضرت سلمان کو دیکھا, خوبصورت لڑکا ہے, نوجوان نے پکڑ لیا, پکڑ کے ساتھ لے آئے مدینہ منورہ میں آگے بیچ دیا کہ جی یہ غلام ہے. اب حضرت سلمان کہے میں کس کو بتاؤں گی اللہ کے بندے, میں تو فارس کے بڑے خاندان میں رہتا ہوں, میں کوئی غلام غلام نہیں, لیکن کون میری بات سنے. انہوں نے بیچ دیا اور بیچا بھی یہودی کے پاس, کیونکہ پیسہ یہودی کے پاس, خریدے گا تو وہی نا جس کے بدلے میں پیسہ ہوگا. حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اس کے کھجوروں کے باغ میں بیٹھا تھا کہ وہاں مجھے خبر ملی کہ قادم رسول اللہ ہے, کہ حضور اللہ کے نبی آ گئے کر کے مدینہ میں. کہتے ہیں میں جناب مجھ سے تو پھر صبر نہ ہو سکا نا, کیوں میرے تو دل میں اصل انتظار, میرا مقصد جو تھا, مقدم جو تھا مدینہ منورہ کا, وہ یہی تو تھا جس کے لیے میں غلام بن گیا, میں بک گیا. کہتے ہیں کہ میں نے کھجوریں کچھ لی اور جلدی جلدی حضور کی خدمت میں پہنچا, اور آنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں نے کھجوریں پیش کی. کھجوریں پیش کیا میں نے کی تو حضور نے فرمایا کیا ہے, میں نے کہا حضور یہ صدقے کی کھجوریں ہیں, خیرات صدقہ. حضور پاک نے وہ لے لی اور صحابہ کو دے دی, کبھی جو غریب صحابہ ہیں کھا لیں صدقے کی کھجوریں, لیکن حضور نے کوئی دانہ کہا کہ بھیا دیکھیں نام بھی مل گیا, مکہ سے مولد بھی مل گیا, مدینہ کی ہجرت بھی مل گئی, اور وہ جو انہوں نے مجھے شکل مبارک سمجھائی تھی وہ بالکل اہم سامنے تصویر ہے, اور یہ صدقہ نہ کھانے والی علامت بھی مل گئی. دوسرے دن پھر میں حاضر ہوا, میں نے کچھ کھجوریں پیش کی, حضور نے فرمایا ما ہذا, سلمان یہ کیا ہے, میں نے کہا حضور کی ہدیہ ہے, فقبلہ, حضور نے قبول فرما لی, اپنے سامنے رکھی, آپ نے بھی تناول فرمائی, صحابہ نے بھی تناول فرمائی. میں نے کہا الحمدللہ, یہ علامت جو تھی نا نشانی میرے لیے, یہ بھی پوری ہو گئی. اب میں نے کہا کہ وہ علامت جو ہے کہ حضور کے دو کندھوں کے درمیان میں مہر نبوت ہے. اب مہر نبوت میں کیسے دیکھوں, میں کیسے کہہ سکتا ہوں حضور پاک سے کہ جی کبھی اس اتارے میں نے مہر دیکھ لی ہے؟ اتنا بے ادبی تو کوئی بھی نہیں کر سکتا. اور پھر حضور تو مدینہ منورہ میں نبی بھی تھے, بادشاہ بھی تھے, سردار بھی تھے, دین و دنیا کے تاجدار بھی تھے. اب مدینے میں تو آپ کا ایک پورا تسلط تھا. تو کہتے ہیں کہ ایک دن بقیع الغرقد کے کنارے حضور بیٹھے تھے, آپ نے نیچے بھی چادر مبارک دی, اس کو کہتے ہیں ہلڈا عربی میں, کہتے ہیں ایک ہی طرز کا کپڑا ہونا نیچے بھی اوپر بھی ایک قسم کا, تو اس کو کہا جاتا ہے ہلڈا. تو آپ ردا اور ازار میں تھے کہ نیچے بھی چادر تھی اور اوپر بھی آپ نے چادر لی ہوئی تھی, ہوا چل رہی تھی. تو میں طریقے سے ایسے مقام پہ آ کے کھڑا ہونے لگا کہ بھی اگر ہوا چلے اور اللہ مہربانی فرما دے اور حضور کو ہاتھ رکھے بیٹھے, حضور ہاتھ اٹھائے تو چادر گر بھی تو سکتی ہے, تو چادر گرے تو میں جلدی سے علامت دیکھ لوں. تو جب میں اس مقام پہ آ کے کھڑا ہوا تھا تو میں سلمان کے گھر میں قریب آ گیا اور حضور نے اپنی چادر مبارک دی خود بھی اور فرمایا سلمان ابھی تک تمہاری نشانیاں پوری نہیں ہوئی. تو میں نے کہا شد ہوا کلمہ پڑھا دے میں مجھے. تو فوراً میں مسلم, میں ابھی تک تم نشانیاں ڈھونڈ رہے ہو. تو یہ بڑا جو سیدنا سلمان کا اسلام ہے, یہ بھی ہجرت کے بعد مدینہ منورہ کے عظیم بقائے مثال حضرت سلمان سامنے. اور اسی طرح آزان جو تھی, جیسے میں نے شاید پچھلے درس میں عرض کیا تھا کہ مختار بن زید اور حضرت عمر نے خواب دیکھا آزان کی مدینہ, اور اسی طرح یعنی حکم سیام جو ہے وہ بھی مدینہ منورہ میں, اس سے پہلے روزے فرض یعنی پیسے لوگ روزہ رکھتے تھے نفلی روزہ, کیونکہ روزہ تو ہر شریعت میں رہا ہے, ہر دین کے اندر روزے موجود تھے لیکن کوئی پابندی نہیں ہوتی تھی, کسی نے ایک رکھ لیا کسی دو رکھ لیے. لما قادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ تھا پر الیہود انہم یصومون یوم عاشورا, حضور پاک نے دیکھا کہ یہودی لوگ جو ہیں یہ عاشورا دس محرم کو روزہ رکھتے ہیں. جیسے ہمارے ملک میں تو کوئی عاشورا کا روزہ ہے نہیں, مختلف لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید حضرت حسین کی وجہ سے ہے. یہ سب سے بڑی کی حالت ہے. حضور جب مدینے میں ایک تشریف لے گئے, ابھی تو بی بی فاطمہ کا حضرت علی سے نکاح بھی نہیں ہوا, حضرت حسین تو پیدا بھی نہیں ہوئے. حضور نے جب دیکھا کہ یہود جو ہیں دس محرم کو روزہ رکھتے ہیں تو آپ نے ان کے علماء کو ان کے احبار کو بلا کے پوچھا کہ لم تصومون یوم عاشورا, ان دنوں میں تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اصل میں یہ آج کا دن جو ہے نا یہ ایسا دن ہے کہ ان اللہ اگر کا ادونا پھر اونا انجا موسا, موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نجات دی دن میں اور فرعون کو غرق کیا تھا, تو ہم اپنے پیغمبر کی اس کامرانی اور کامیابی میں اور دشمن کی ہلاکت کی خوشی میں اس دن اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں. انا حق بھی موسیٰ منکم, کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پھر میرا تعلق زیادہ ہے تم سے. اور آپ نے حکم فرما دیا اپنے صحابہ کو کہ سب روزہ رکھو. اب جب عاشورہ آئے, لیکن ایک بات کا خیال کرو, صوموا یومین, دو دن کا روزہ رکھو, نو اور دس کا یا دس اور گیارہ کا, تاکہ ہم روزہ بھی رکھ لیں اور یہود کی مشابہت بھی نہ ہو جائے. وہ تو ایک روزہ رکھتے ہیں نا, ہم تو دو رکھے. دیکھو یعنی اللہ پاک کے نبی کے ذرا اس فرمان کو سمجھو کہ نماز میں, روزے میں, عبادت میں بھی تشبہ یہود حضور کو گوارا نہیں. اور ہم تو شکل میں کرتے ہیں, ہم تو لباس میں کرتے ہیں, ہم تو عادات میں کرتے ہیں, حالانکہ روزہ ہے, روزہ تو اللہ کی عبادت. لیکن آپ نے فرمایا خالف الیہود, تم دو روزے رکھو یومین, یا تو نو اور دس یا دس اور گیارہ. تو اب اس کے بعد پھر اللہ نے حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم اللہ نے حکم دیا کہ ایمان والو روزے تم پہ ہم نے فرض کر دیے ہیں, اور یہ صرف تم پہ فرض نہیں تم سے پہلے لوگوں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیے. اور اس میں گھبرانے کا مسئلہ نہیں, ایام معدودات, کچھ دن ہی تو ہیں, یہ نہیں ہے کہ سارا سال ہم روزے رکھے. ان پروفیسروں نے جو قرآن سمجھا نا وہ کہتے ہیں کہ ایام معدودات جمع ہے, اور جمع زیادہ سے زیادہ تین, وہ کہتے ہیں تین روزے کافی ہیں, یہ تو مولویوں نے مہینے کا چکر چلا رکھا ہے, انہوں نے قرآن کو یوں سمجھا. پڑھے لکھے لوگ ہیں نا, جدید علوم سے ماشاءاللہ بہرآور ہیں, کسی نے قرآن سمجھا ہے آکسفورڈ سے, کسی نے سمجھا ہے ہارورڈ سے, مدینے سے نہیں سمجھا. مدینے سے سمجھتے تو پھر تو کبھی غلطی نہ ہوتی. وہ اللہ کے بندے ہیں, جس نبی پر قرآن اتر رہا ہے اس نے ایک مہینہ روزہ رکھا ہے یا چار دن رکھا ہے, اس سے زیادہ قرآن سمجھنے والا ہمارے پاس کوئی ہے؟ پھر عید الفطر کا کیا مانا کہ سومو لرؤیتکم وافطرو لرؤیتکم, چاند چڑھے گا تو روزہ, چاند چڑھے گا تو ختم, مہینہ تو خود بخود ہو گیا. پبن شاہد ان کو مشاہ, جب مہینے کا چاند دیکھے تو روزہ رکھے, اگر مہینہ ضروری نہیں تھا چند روزے رکھنے سے تو پھر تو کسی وقت رکھ دیے جاتے, چاند دیکھنے سے کیا مطلب. لیکن یہ تو بادشاہ لوگ ہیں, حیرت کا نام جنو رکھ دیا اور جنو کا نام حیرت. جیسے آپ نے دیکھا ہے نا, ابھی کہتے ہیں دیکھو جی کہ ملا کتنے بے وقوف ہیں, کہتے ہیں پاگل ہیں, کہ اب ہمارے پاس اتنے بڑے ذرائع موجود ہیں, ہمارے پاس اتنے بڑے یعنی خلا میں ہمارے سائٹ موجود ہیں, ہم تو ایک مہینہ پہلے آپ کو بتا سکتے ہیں کہ چاند کب نکلے گا. تو یہ عجیب لوگ ہیں, مولوی صاحب پاگل ہیں, کہتے ہیں جی چاند دیکھو چاند دیکھو چاند دیکھو, دیکھو پتہ نہیں کمال ہے, پتہ نہیں نظر ہی کیسے آ جاتے ہیں, حالانکہ ابھی تو چاند پیدا نہیں ہوتا. نیو جو ہے وہ اتنے 28-48 گھنٹے سے پہلے تو کسی کو نظر ہی نہیں آ سکتا, اس کی ولادت ہوگی, وہ بچہ ہے وہ پیدا ہوگا, وہ نظر آنے کے قابل تو آئے گا. اور پھر ہمارے پاس جب اتنے جدید آلات موجود ہیں, ہم تو بالکل منظار سے ڈھونڈ کے آپ کو بتا سکتے ہیں یہ دیکھو جی ہے یا نہیں. اور جناب کتابیں لکھ لکھ اتنا برسے ہیں نا علماء پر, ایک نوجوان چھوٹا بچہ ہو جو بیچارہ ابھی پانچویں جماعت پڑھتا ہے, اس کے دماغ میں آپ جو مولویوں کی نفرت بھرنی شروع کریں ایم اے تک, وہ بڑا ہو کے کیا کرے گا غریب, اس غریب کا کیا گناہ ہے؟ اس کے دماغ میں آپ یہ بٹھاتے جائیں کہ دیکھو جی مولوی کہتا ہے زمین نہیں گھومتی, دیکھو پاگل ہے کہ نہیں, وہ بڑے بڑے ہمارے سائنس والے کہتے ہیں زمین گھومتی ہے, اور دیکھو جی یہ مولوی کہتا ہے کہ بھائی چاند دیکھو آنکھوں سے دیکھو آنکھوں سے دیکھو, ڈھونڈو پہاڑوں پہ چڑھو اور جاؤ اور تلاش کرو اور گواہ لاؤ, تو کیسا بے وقوف ہے, جب مشینیں موجود ہیں تو ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے, گواہ لانے کی کیا ضرورت ہے, خام خواہ کسی کو پہاڑ پہ چڑھاؤ پاؤں کس نے مر جائے بےچارا, نے کہا دیکھو پاگل ہیں مولوی کہتے. اور دیکھو انہوں نے کہا کمال ہے یار, انگریز کی کرسمس تو ایک دن میں ہو اور مسلمانوں کی عیدیں دو دو ہوں, دیکھا کیسے پاگل لوگ ہیں, یہ سب ان مولویوں نے ان کو خراب کیا, مولوی ہیں نا ان کا دماغ ہی, یہ لوگوں کو پھر پیچھے لے جانا چاہتے ہیں, ہم ان کو آگے لے جانا چاہتے ہیں, ہم ترقی پہ لے جانا چاہتے ہیں, ہم ان کو فلک پہ پہنچانا چاہتے ہیں, اور یہ ہمیں کھینچ کھینچ کے پھر اسی مدینے پاک پہ لے جانا چاہتے ہیں جہاں مدرسہ نہیں تھا, جہاں یونیورسٹی نہیں تھی, کوئی تعلیمی ذرائع نہیں تھے, کوئی مواصلات نہیں تھی, کوئی جدید علوم کے حصول کے وسائل نہیں تھے, یہ پھر ہمیں اسی نبی امی کے دروازے پہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں. اور خاص خاص خود بھی کہتے ہیں مولوی پاگل ہیں, کہتے ہیں ہمارے نبی پڑھے ہوئے بھی نہیں, دیکھو کتنے بے وقوف ہیں مولوی. حالانکہ اللہ کے بندے اگر اللہ عقل دیتا نا تو قرآن کہتے ہیں پمن شہید منکم الشہر شہود ہلال, اور وجود ہلال میں فرق ہے یاد رکھو, ان بیچاروں کو سمجھ نہیں آتی نا کہ وجود ہلال کیا ہے اور شہود ہلال. شہود مانا چاند کا نظر آنا, وجود ہلال کا مانا کہ چاند جہاں ہو ہم اس کو ڈھونڈیں, ہم کوئی چاند کے پجاری ہیں کہ اس کو ڈھونڈیں, دوربین لے کر جائیں مشینیں لگا کے ڈھونڈیں, ہمیں تو اللہ نے ایک علامت بتا دی کہ نظر آ جائے تو درخت لو, اتنا نظر آ جائے تیس دن پورے کر لو, کیونکہ تم کوئی چاند سورج کے پجاری تو نہیں ہو, یہ تو میں نے تمہارے لیے ایک اندازہ رکھا ہے. شہود ہلال ہے, وجود ہلال کے تو تم ضروری نہیں ہے, اس لیے ہم مشین سے فیصلہ کرائیں کہ وجود ہے کہ نہیں, نہ ہو دفاع ہو نہیں نظر آیا ہم اس کے کو پابند ہیں. اس لیے حضور نے فرمایا فَإِن قُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا ثَلَاثِينَ, اگر چاند بادلوں میں آ گیا چھپ گیا تمہیں نظر نہیں آیا, یعنی موجود تو ہے لیکن نظر نہیں آیا تم, ورنہ چاند تو کسی نہ کسی جگہ ہوگا, تو تم تیس دن اپنے پورے کر لو. یہ تو يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ, کہ ہم نے یہ چاند کا جو نظام ہے لوگوں کے اوقات کے لیے, لوگوں کے چھٹی کے لیے, زکات کے لیے, نصاب کے لیے, نکاح کے لیے, عدت کے لیے, ایک وقت کا ہم نے ذریعہ بنا دیا ہے, بس اس کے علاوہ تو کچھ نہیں. ہم کوئی چاند سورج کے پجاری تھوڑے ہیں کہ ہم جناب پہلے اسٹیشن پہ بیٹھ کے چاند ڈھونڈنے جائیں, ہیلی کاپٹر پہ چڑھ کے ماشاءاللہ مولویات تو پکڑنے جاتے ہیں چاند, اب تو رویت ہلال کمیٹیاں بنتی ہیں ماشاءاللہ. اور جناب یہ ہے کہ یہ ان کی عید مختلف ہو جاتی ہے, بھی چاند نظر آ گیا ٹھیک ہے, نہیں نظر آ گیا ٹھیک ہے, تمہیں خدا دس خوشیاں نصیب کرے, ہمیں کروڑوں نصیب کرے, تمہیں کیا تکلیف ہے. تو اللہ نے بتا دیا کہ تم میں میرے کسی دین کے پابند, تمہارے لیے آسانی ہے, نظر آئے عید کر لو, نہیں نظر آئے نہ صحیح دوسرے دن کر لینا, وعلیکم السلام. یہ تھوڑا ہے کہ تم کو عید کے دن کا پابند کر دیا جائے گا, بس اسی دن عید آئے گی, آگے پیچھے ہو ہی نہیں سکتی. اور حتیٰ کہ اسلام نے اتنا بڑا عظمت کا ثبوت دیا ہے کہ اگر مثلا مسلمانوں کو چاند دیکھنے میں غلطی ہوئی اور 9 تاریخ کو 8 تھی اور یہ ہمیں عرفات میں لے گئے بھول کر, اللہ فرماتا ہے کہ الضحیٰ یوم اظہر المسلمون والفطر یوم فطر المسلمون, جس دن مسلمان نے عید منا لی وہی عید ہے, بس غلطی کی غلطی سے 8 بھی میری ہے 9 بھی میری ہے, انہوں نے 8 کو 9 سمجھ لیا, چلو ہم نے اسی کو 9 بنا کے آج قبول کر. تو جب دین میں اتنی وسعت ہو, سع ہو, لیکن سمجھ نہ ہو, تب اس کا کیا علاج ہے, اس کا تو علاج کسی کے پاس نہیں ہو. تو رمضان کے روزے کا افطار فرض جو ہے وہ بھی ہجرت کے بعد. اب اس کے بعد ایک واقعہ پیش آیا کہ حضور پاک نے ایک سریہ بھیجا, سریہ کہتی ہیں کہ فوج بھیجی جائے لیکن حضور سرکار دو جہاں خود نہ تشریف, اگر خود تشریف لے جائیں تو وہ غزوہ. 3 سرایا بھیجے گئے, پہلا سریہ جب بھیجا گیا تو وہ بڑی قدلج والوں نے, بنی زمرہ والوں نے, قافلہ جا رہا تھا قریش کا, حضور کے فوجی پہنچے تھا کہ قافلے پہ حملہ کریں, انہوں نے کہا کہ نہیں ہمارا علاقے میں آپ حملہ نہیں کریں, یہ اب ہمارے حدود سے گزر رہے ہیں, ہمارے حدود سے نکل جائیں تو پھر تم جانو وہ جانے, لیکن جب تک وہ ہمارے حدود میں ہیں ہم نہیں حملہ کریں. تو خیر وہ نکل گئے اور مسلمان خالی. دوسرا سریہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تو بنی قدلج نے روک لیا, وہ بھی خالی واپس آ گیا. یہ سب مدینے میں ہو رہا ہے ہجرت کے بعد. تیسرے سریے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ جائیں, اور جانے والے کتنے ہیں, صرف 8 آدمی, اور ان کو حضور نے ایک خط مبارک دیا, اس خط کو لکھ کے آپ نے کہا کہ اس کو پڑھنا نہیں, تم جاؤ سفر کرو اور 2 دن کا سفر جب کر لو تو پھر خط پڑھ. نے کہا جی بہت. وہ جب چلے گئے 2 دن کے بعد خط پڑھا تو اس میں حضور نے لکھا کہ اگر قافلہ قریش کہیں تمہیں مل جائے اور ان سے لڑائی ہو جائے تو پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں, اللہ پہ توکل کر کے جنگ آپ کر لیں. تو جب انہوں نے پڑھا انہوں نے کہا ٹھیک. اب جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ 8 صحابہ, اللہ کی شان دیکھیں کہ قافلہ جا رہا ہے جس میں 200 اونٹ ہیں, 200 اونٹوں کا قافلہ ہے, ان کے ساتھ آدمی ہیں, نگران ہیں. اچھا 8 آدمی میں خدا کی شان یہ ہے کہ 2 آدمیوں کو پہلے بھیجا گیا کہ ادھر ادھر دور 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 پہاڑوں میں جا کے دیکھو کوئی قافلہ نظر آ جائے. حضور نے جو فرمایا کہ اگر قافلہ آ جائے ٹکرا جائے تو پھر جنگ کر سکتے ہو, تو وہ ڈھونڈنے گئے وہ خود گم ہو گئے, باقی 6 بچ گئے. تو پہاڑوں کے سفر, ساراؤں کے سفر, بندہ ایک ٹیلا ادھر ہوا بن گیا, پھر کوئی آدمی کا عقل تو کام نہیں کرتا نا وہاں. اور اگر سارا میں آپ بھٹکیں تو بڑی اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ پھر اسی جگہ کھڑے ہوئے ہیں، پھر زیادہ عقل نہ دوڑائے، ورنہ آپ جتنا تلاش کی کوشش کریں گے اتنی گم ہوتے چلے جائیں گے آپ کو. اب چھ آدمی بچے تو چھ آدمی جا کے حملہ کر دیا قافلے پہ. اچھا وہ قافلے والے ایسے ڈرے کہ وہ قافلے چھوڑ کے بھاگ. دو آدمی انہوں نے ان کے قید کر لیے، اس کا ایک کا نام حکیم ابن کیسان تھا اور ایک کا نام عثمان ابن عبداللہ تھا. اس کو قید کر کے 200 اونٹوں پر مال لے کے جناب یہ مدینہ پہنچیے. سب سے پہلی غنیمت تھی مسلمانوں کے لیے جو مدینے میں پہنچی، 200 اونٹ پر مال لدا ہوا ہو، معمولی سی بات تو نہیں تھی نا اس زمانے. لیکن مشکل یہ ہو گئی کہ یہ جب واقعہ ہوا تو صحابہ نے سمجھا کہ یکم شعبان ہے، حالانکہ وہ 30 رجب تھی. یہ مغالطہ ہو گیا کہ صحابہ نے تو یہ سمجھا کہ شعبان داخل ہو گیا، اور ہاں شعبان داخل ہو گیا ہے، یکم ہو گئی ہے، حالانکہ وہ 30 رجب تھی، اور رجب من اشہر الحرم تھا. کہ رجب جو ہے وہ تو ان مہینوں میں تھا جن میں لڑائی بند ہے. اب جناب مکے والوں کو جب خبر ملی کہ قافلہ ہمارا لوٹا گیا، دو بندے پکڑے گئے، ان نے تو جناب پورے قبائل میں شور کر دیا کہ ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم اہل الشہر الحرم، کہ حضور پاک نے حرمت توڑ دی، اور حرمت والے مہینے جو ان میں کتار آپ نے حلال کر دی، ہمارے ساتھ رجب میں لڑائی. اسی لیے تو ہمارا قافلہ مطمئن آ رہا تھا نا کہ رجب میں آ رہا ہے، اس لیے ہم نے تو کوئی اس کا حفاظتی انتظامات بھی نہیں کیے کہ رجب میں تو کوئی لڑائی ہوتی نہیں. اللہ نے قرآن نازل کیا، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ. اللہ نے قرآن اتارا کہ میرا مدنی شہر حرم میں پوچھتے ہیں کہ جنگ کا کیا حکم ہے، کہہ دو کل قتال فیہ کبیر، بڑا گناہ. لیکن کسی کو مکے سے نکالنا، مسجد حرام سے نکالنا، وہ تو اس سے بھی بڑا گناہ ہے. آج میرے نبی پر تو اعتراض کر رہے ہیں، انہوں نے ظلم کرنے میں کبھی مکے میں بھی سوچا تھا کہ آج رجب ہے، اور اس کے بجائے مسلمانوں پہ عرصہ حیات تنگ کر دینا. والفتنۃ اکبر من القتل، کیا کہتے ہیں اعتراض، کس بات سے اعتراض کر رہے ہیں یہ ظالم لوگ. خیر جب ان کا وفد آیا حضور کے بعد جب قافلہ، آپ نے فرمایا کہ اللہ کے بندے تم نے رجب میں لڑائی، اشر الحرم. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ جانتا ہے، ہم نے تو سمجھا کہ یکم شعبان ہے. آپ نے فرمایا انی لا اقبل، یہ مال غنیمت ہم نہیں قبول، اشر الحرم میں کیوں لڑائی. اب مکے والوں نے آدمی بھیجا، اس نے فرمایا دیکھو بات سنو، ہمارے صحابہ نے شعبان سمجھ کر حملہ کیا ہے، لیکن چونکہ غلطی ہو گئی ہے، ہم اللہ کے نبی ہیں، ہم بازر کا ہم صراط مستقیم پہ چلنے والے لوگ ہیں، اگر ہم سے غلطی ہوگی تو ہم اپنی غلطی کا اعتراف کریں. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر ایسی بات ہے نا تو مہربانی کریں کہ پھر آپ ہمارے دو بندے جو پکڑے ہوئے ہیں نا، حکیم ابن کیسان اور عثمان ابن عبداللہ، وہ واپس کریں. حضور نے فرمایا کہ ٹھیک، ہم دو بندے تمہیں واپس کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمارے دو آدمی گم ہیں، 8 میں سے 6 واپس آئے ہیں اور 2 آدمی ہمارے گم ہیں، ہو سکتا ہے وہ تمہارے قریش کے کہیں حدے چڑھ جائے اور وہ ان کو قتل کر دے، پھر ہم ان کو بدلے میں قتل کریں گے، ہم نہیں چھوڑیں. اگر وہ 2 آدمی ہمارے خیریت سے واپس آ گئے تو ہم تمہارے 2 آدمی واپس کریں. اچھا خدا کی شان ہے کچھ دیر گزری وہ 2 آدمی آ گئے، صاحب آ گئے. انہوں نے کہا عبداللہ ہم بھول گئے تھے اور ہم کسی دوسری طرف نکل گئے، اور پھر مجبوری کے بعد ہمیں کوئی نہ قافلہ ملا، نہ ساتھی ملے، نہ پانی، اور بڑی مشکل سے بہرحال اب ہم پہنچ گئے. حضور نے فرمایا ابھی ہم 2 کو چھوڑ دو، سواری بھی 2 اور مکے بھیج دو، ہم اپنی زبان پر بند. جب ان کو چھوڑا، ان میں سے حکیم ابن کیسان حاضر ہوئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے یہاں رہ کر آپ کا جمال، آپ کا کمال، اسلام کی صفتیں، نماز، عبادات، اذان دیکھا ہے، میرے دل میں تو اسلام گھر گھر چکا ہے، مجھے تو کلمہ پڑھا نہیں یہ جاتا ہے، تو جائے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں تو واپس نہیں جاتا. عثمان ابن عبداللہ چلا گیا, وہ مسلمان نہ ہوا, پکے پہنچنے کے بعد وہ مر گیا اور حالت کفر میں. یہ سارا واقعہ جو ہے یہ بھی بعد ہجرا مدینہ منورہ میں. اور اسی اثنا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت پرانی تمنا کہ یا الہ العالمین, آپ نے کبھی زبان سے نہیں کہا تھا لیکن دل میں تمنا تھی کہ میرا اللہ مجھے ملت ابراہیم سے پیدا کیا, میں ولد ابراہیم ہوں, ملت ابراہیم الخلیل ہوں, اور پھر بنا ابراہیم کعبہ کا میں مکے کا مولد ہوں, اور پھر اس کعبے کی بنا میں میں اس معمار میں شریک ہوں, مہربانی کریں کہ قبلہ بھی مجھے وہی دے دیں. یہ حضور کے دل میں ایک تمنا تھی, لیکن نماز بیت المقدس کی طرف پڑھ, اچھا بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے میں بھی حضور سرکار دو جہاں جب صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے آپ تب بھی بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے, لیکن آپ یوں کرتے تھے کہ بین الرکنین, حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے, کہ یہ کعبہ درمیان میں آ جاتا اور رخ بیت المقدس کی طرف ہو جاتا, یہ کعبہ بھی درمیان میں رہ جاتا. اچھا اب جب حضور مدینہ شریف چلے گیا تو اب تو کعبہ پشت پہ آ گیا, کیونکہ اب تو کعبے کو آپ سامنے رکھ نہیں سکتے. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا جو تھی وہ بڑھ گئی. اللہ نے قرآن تھا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. اللہ نے فرمایا میرا مدنی ہم نے دیکھ لیا تقلب وجهك, آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف اٹھنا اور پھر جھکنا, کہ آپ کہنا تو چاہتے ہیں لیکن ڈر سے کہتے نہیں, حرف زبان پہ آتے ہیں لیکن ادا نہیں ہوتے, ہم تو دیکھ رہے ہیں آپ کیا چاہتے ہیں یہ بھی ہمیں پتا ہے. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, اب ہم آپ کو پھیر رہے ہیں اس قبلے کی طرف جو آپ کا محبوب اور آپ کا پسندیدہ ہے. اسی لیے محدثین مفسرین نے مسئلہ نکالا کہ اللہ نے فرمایا فَلَنُو بَلَّيَنَّكَ قِبْلَةً, یعنی یہ پہلے قبلہ تھا, اگر قبلہ نہ ہوتا اس قبلے کہنے کا کیا مطلب, ہم آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر رہے ہیں جو آپ کو پسند ہے. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, اور پھر دیکھیں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرا مدنی اپنا چہرہ شطر الکعبہ کعبے کی طرف کر لیں, نہ, کتنا بڑا رحمت ہے فرمایا مسجد الحرام, اب اپنا رخ جو ہے مسجد الحرام کی طرف کر دو. فائدہ کیا ہوا کہ اگر کعبے کا حکم ہوتا ہم جہاں ملکوں میں ہوتے نماز پڑھتے, جب تک عین کعبے میں نہ ہوتے ہماری نماز ہی نہ ہوتی. لیکن اللہ نے بندوں پہ کتنا رعایت کر دی, فرمایا مسجد الحرام کی طرف رخ کر لو, اور مسجد الحرام کتنی بڑی ہے, ادھر تنعیم ہے, ادھر شمیسی ہے, ادھر جرانہ ہے, ادھر عرفات ہے, یہ ساری مسجد الحرام ہے. اب کہیں بھی نماز پڑھیں تو کسی نہ کسی ٹکڑے کی طرف رخ ہو ہی جائے گا. اب ہمیں کوئی کمپس شمپس لگانے کی, کوئی آسمان کے سورج ڈھونڈنے کی, کوئی سائے دیکھ انداز ہے, ابھی جہد ہے وجیحت ہے کافی ہے, کسی علاقے کی طرف نہیں, اسی اتنے بڑے شہر کی طرف تو کسی نہ کسی جگہ طرف ہو ہی جائے گا نا. تو یہ واقعہ جو ہے یہ بھی ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں نازل ہوا. اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے بڑا واقعہ عظیمہ آنے والا ہے, اور خدا کی شان یہ ہے کہ روزے بھی ہیں, رمضان المبارک کا مہینہ بھی ہے, اللہ نے جہاد کا حکم بھی نہ دیا, جہاد بھی فرض ہوگی این رمضان. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب جہاد فرض ہو گیا تو اب حضور اسی فکر میں, حضور کو پتا چلا کہ قریش مکہ کا ایک قافلہ ہے اور بہت بڑا کام, حضور نے فرمایا آپ نے آدمی بھیجے کہ تلاش کرو, پتا کرو, خبر حاصل کرو کہ واقعتاً کوئی قافلہ ہے. اور ادھر دیکھو اللہ کی شان کے عاتقہ بنت عبد المطلب، یہ حضرت عباس کی بہن عبد المطلب کی بیٹی ہے، اس نے ایک خواب دیکھا مکے میں، ایک آدمی آتا ہے اور وہ آنے کے بعد جب طواف والی جگہ پر حجر اسود کے سامنے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یا آل غدر، یا آل غدر قوموا الى مزارعکم بعد صلاس، کہتا ہے کہ اے دوکھے بازو، اے غدارو، اپنے مرنے کی جگہ کے لیے تیار ہو جاؤ تین کے بعد. فاتحہ کہتی ہے کہ بھئی اس کی آواز سن رہی ہوں، چیخ رہا خواب میں. پھر وہ جاتا ہے صفا کی پہاڑی پہ کھڑا ہو کے، پھر وہی آواز لگاتا ہے یا اہل الغدر، یا اہل غدر، او دوکھے والو تیار ہو جاؤ. لوگ ہیں کہ جمع ہوتے جا رہے ہیں، جمع ہوتے جا رہے ہیں، وہ چیخ رہا ہے، چیخ رہا ہے، چیخ رہا ہے. اس کے بعد وہ جا کے جبل ابی قبیس پہ چڑھ جاتا ہے. ابی قبیس پہ چڑھنے کے بعد بھی وہی آواز لگاتا ہے کہ یا آل غدر، اے دوکھے والو تیار ہو جاؤ تین دن کے بعد. اور اس کے بعد وہ ایک پتھر اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، وہ پتھر پھینکتا ہے، وہ پتھر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے اور ہر کرسی کے گھر میں گرتا ہے، ہر قریش والے گھر میں اس کا ذرہ کوئی نہ کوئی پہنچ جاتا. خواب دیکھا جی، خواب کہتی ہے کہ میں ڈر گئی اور میں نے صبح سوچا کہ اور کسی کو نہیں بتا دی، چلو اپنے بھائی عباس کو بتا دی. عباس کو بتایا، اس نے کہا کہ عاتقہ بات ہو، یہ خواب بڑا اہم بھی ہے اور خطرناک. لا تخبری احد، کسی اور کو نہ بتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ خواب سچا ہو جائے تب بھی مشکل، اور اگر جھوٹا ہو جائے تو ہمارے لیے ایک مشکل بن جائے. لیکن عباس کہتے ہیں کہ میں نے کوشش کی کہ اپنی بہن کو تو روک دیا، لیکن میں نے ولید ابن عتبہ میرا دوست تھا اس کو میں نے بتا دیا کہ یار میری بہن نے ایسے خواب دیکھا. اچھا، ولید نے جا کے باپ کو بتا دیا عتبہ کو، اب بات کہاں چپتی ہے. اسی لیے سمجھدار آدمی کہتے ہیں نا کہ جب وہ اپنا راز دو اور اس کے بعد اس سے مطالبہ کرو کہ بھائی کسی سے بات نہ کہنا، تو یہ سب سے بڑی بیوقوفی ہے کہ تم خود تو رکھ نہیں سکے، اس سے کیسے مطالبہ کر رہے ہو. انہوں نے کہا کہ یہ سب سے بڑا احمقوں کی علامت ہے کہ جو اپنا راز کسی کو بتلانے کے بعد اس سے مطالبہ کرے کہ تم کسی کو نہ بتانا، وہ بے وقوف، تم نے خود بتا دیا ہے تو وہ کیسے رکھے گا. اب عتبہ کو پتا چل گیا، حضرت عباس کہتی، اس وقت خیر مسلمان نہیں تھے نا، تو کہتی ہیں کہ عجیب بات ہوئی کہ میں طواف کر رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ ابھی جہل اور بڑے بڑے سنادید، بڑے بڑے روسا قریش سارے دار الندوہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ابھی جہل نے آدمی دوڑایا، اس نے کہا کہ جب تم طواف سے فارغ ہو جاؤ فاتی لینا فجلس معنا، تم ہمارے پاس آؤ، بڑی اہم بات ہے، ہم مشورہ کریں. حضرت عباس فرماتے ہیں میں نے طواف ختم کیا، طواف ختم کرنے کے بعد میں وہاں گیا، دیکھا تو بڑے بڑے کاٹن اکٹھے ہیں اور سب میرے اسی بہن کے خواب پر بحث ہو رہی ہے. اور ابو جہل نے مجھے کہا کہ یا عباس، عجیب بات ہے یار، تم میں تو بڑے بڑے نبی پیدا ہو رہے ہیں، پہلے بھی تمہارے خاندان عبد المطلب میں ایک نبی پیدا ہوا، اب ایک عورت بھی نبی عمل پیدا ہو گئی. پہلے تم کہتے تھے محمد مصطفیٰ پر ایمان لے آؤ، اب جناب وہ تو اب مدینہ چلے گئے، لیکن اب تمہارے خاندان میں ایک عورت بھی نبی سنائے بن گئی. عباس کہتے ہیں کیا مطلب، کون نبی بن گئی، کیا ہو گیا؟ تمہیں پتہ نہیں تمہاری بہن عاتقہ نے کیا کہا ہے کہ دن کے بعد مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ اور مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور یا آل الغدر، اور ہم غدر والے ہیں، ہم بھوکے والے ہیں، کیا ہے، کیسی خبریں دے رہی ہے، کیسے خواب بتا رہی ہے؟ کہا مجھے تو پتہ نہیں. کہتے ہیں ہمیں بالکل پھر گیا. کہا مجھے تو پتہ نہیں، میں نے خواب دیکھا ہے نہیں دیکھا ہے کوئی. کہا کمال کی بات ہے، تمہاری بہن کا خواب ہے اور ہمارے پاس پہنچ گیا ہے اور تمہارے پاس نہیں پہنچے. انہوں نے کہا ہوگا، پر مجھے نہیں پتا. ابو جہل بڑا کھایا آدمی تھا، دشمنان اسلام ویسے ظاہری معاملات میں تو بڑے دانا ہوتے. تو اس نے کہا کہ دیکھو عباس مجھے پتا ہے کہ تمہیں علم ہے, تمہیں علم ہے اور تم چھپا رہے, لیکن یاد رکھو 3 دن کے اندر اندر اگر کوئی واقعہ پیش نہ آیا تو میں پھر تمہارا پورے عرب میں جلوس نکالوں گا کہ اکذب البیت فی العرب, یہ سب سے جھوٹا گھر ہے نعوذ باللہ عرب کے اندر. کیسی ایسی خبریں ہمیں دیتے ہیں, اور میں پھر اشتہار بن کے پورے عرب قبائل میں ڈھونڈوں گا اور تلاش کروں گا اور پھروں گا اور نعوذ باللہ تم لوگوں کو رسوا کر دوں گا. میں نے کہا ابو جہل جو کچھ تم نے مرضی ہے کرنا ہے کرتے رہنا, مجھے نہیں پتا کہ آتکا نے خواب دیکھا ہے. ابو جہل نے کہا کہ دیکھو جی عجیب عجیب بات ہے, عجیب عجیب خواب دکھائے جا رہے ہیں. ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے سواروں نے یا نثاروں نے اطلاع دی کہ یا رسول اللہ ایک قافلہ آ رہا ہے شام سے اور ابو سفیان کی قیادت میں ہے اور 1000 اونٹ پر وہ قافلہ مسلم ہے. اصل وجہ کیا تھی کہ پہلے تو قافلے ہوتے تھے نا ایک آدمی کے, ایک بڑے تاجر نے مال منگا لیا 10 اونٹ 30 اونٹ. یہ قافلہ ایسا تھا کہ جس میں قریش مکہ سب نے مل کے پیسہ ڈالا ہوا تھا, تمام مکے کے سرداروں کا اس میں پیسہ تھا, کسی کا زیادہ کسی کا تھوڑا کسی کا زیادہ کسی کا تھوڑا. انہوں نے کہا کہ بھی کیا یار روز تھوڑا تھوڑا منگواتے ہو, ایک ہی دفعہ قافلہ منگا لو سب کا مال کٹھا آ جائے, ہر قبیلے کے نوکر ساتھ ہوں گے, پہرے والے زیادہ ہوں گے, لشکر زیادہ ہوگا, قوت زیادہ ہوگی, اور جب ہم زیادہ مال خریدیں گے تو ہمیں سستا بھی ملے گا. اس لیے یہ بہت بڑا عظیم قافلہ تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جو تھے وہ خبر لے کے آئے گیا سندھا ایک قافلہ شام سے چل پڑا ہے, فلاں مقام پہ وہ پہنچ چکا ہے, اور اتنے دنوں کے بعد جو ہے وہ تقریباً مدینے پاک کے قریب سے گزرے گا. اچھا, ابو سفیان جو تھا وہ اپنے قافلے کو چھوڑ کر کبھی کبھی آگے 10-10 میل 50-50 میل کبھی اپنا اونٹ دوڑا کے آگے نکل جاتا تھا. اسے بھی خوف تھا کہ کہیں ہم پر حملہ نہ ہو جائے, وہ بھی خبر لگانے کے لیے بھی کہیں کوئی جیش کوئی لشکر کوئی آدمی کوئی فوج چھپی ہوئی تو نہیں, کیونکہ 1000 اونٹوں کا قافلہ آ رہا ہے, قافلے کو سلامتی کے ساتھ کنارے پہ لے جانا کوئی مذاق نہیں ہوتی تھی, سردار کی ذمہ داری تھی. ابو سفیان اسی زمن میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک کنویں پہ گزرا تو وہاں 2 لڑکیاں جاریتان, 2 لڑکیاں جو تھیں وہ بیٹھی آپس میں لڑ رہی تھیں. وہ کہتی تھی کہ تم نے میرا ہار غائب کر دیا اور تم نے میرا ہار چرا لیا. وہ کہتی کیوں مرتی ہو, قافلہ گزرے گا تو میں تمہیں اور خرید کر کے دے دوں. بیٹھی بیٹھی باتیں کر رہی. ابو سفیان نے وہاں جا کے اپنی سواری روکی, ان سے پانی مانگا, پانی پیا اور ان سے کہا کہ تم لوگ کیسے بچیاں قافلے کی بات کر رہے ہو, کس قافلے کی بات کر رہی ہو تم کہ قافلہ گزرے گا اور پھر ہم خریدیں گے اور کیا. نے کہا ہے ہماری بچی آپس میں بہنیں, ہم سہیلیاں ہیں اور اس کا ہار مجھ سے گم ہو گیا تھی, چیخ رہی تھی, تو میں نے کہا کہ جب یہاں سے قافلہ گزرے گا تو ہم ہار خرید لیں گے آپ کو دے دیں گے. نے کہا تمہیں کیا پتا کہ قافلہ گزرے گا. خود نے کہا یہاں 2 آدمی بیٹھے تھے اونٹوں پر آپس میں بات کر رہے تھے, ہماری سن رہے تھے, ہم سے انہوں نے کوئی بات نہیں, وہ کہہ رہے تھے قافلہ کوئی آ رہا. اب دیکھو ابو سفیان کتنا ذہین اور ذکی, کہتے کہ اچھا وہ آدمی کس چیز پہ سوار تھے, اونٹ اوپر. انہوں نے کہا اونٹ, اونٹ انہوں نے کہاں بٹھائے تھے. انہوں نے کہا جی وہ دیکھو وہ سامنے درخت, اس کے نیچے اونٹ بیٹھے تھے اور یہ 7 والے درخت کے نیچے وہ بیٹھے رہے, آرام کیا, پانی ہم سے لیا, پانی پیا, وہاں کچھ کھایا پیا, اس کے بعد جو تھے وہ چلے گئے. ابو سفیان سیدھا اس جگہ آیا, وہاں آ کے فاخذ بعرتا من الابائر, اس نے اونٹ کی مینگنی جو تھی نا وہ نیچے پڑی تھی تو وہ اٹھائی, اس کو جو کھولا اس میں اپنا کھجور کی گٹھلیاں ملی. کیا لگا کہ ہاں رجلان من المدینہ, اور تو کوئی ایسا قبیلہ نہیں جو اپنے اونٹ کو کھجور کھلاتا ہو یا کھجور کی گٹھلیاں کھلاتا ہو, یہ صرف مدینے والوں کے پاس ہے کھجوریں, ان کے پاس یاد ہے اور کسی کے پاس کھجور اتنی نہیں ہے کہ وہ گٹھلیاں کھلاتا اونٹوں کو. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کے مسلمان ہمارے تعاقب. ابو سفیان ذرا گھبرایا ڈرا کہ بھئی اتنا بڑے قافلے کی ذمہ داری ہے, تو اس نے ان کا ایک شخص تھا جس کا نام تھا دم دم, اس کو جناب بھیجا کہ تم بھاگو اور مکے والوں کو اتنا کرو کہ فوراً میری مدد کے لیے لشکر بھیجیں، میرا قافلہ خطرے میں. زندگی باقی تو بات باقی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.